ہری کالا واشہد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزهر العالم علمه صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم. صدر ذی وقار معزز سامعین، سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں، آج کے جلسے کا مقصد بذریعہ اشتہارات سیرت طیبہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بتلائی گئی، آل سنت ہونے کی حیثیت سے جہاں ہمارے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل، مناقب اور ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی کو گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی عام کریں، وہیں ہمارے فرائض میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو بھی بیان کر کے ان کی شخصیت کو اجاگر کریں. مزید اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ منافقین کے ایک گروہ نے اپنے مضمون اور خطرناک پروگرام کو معاشرے میں رواج دینے کے لیے حیدر کرار کی ذات گرامی قدر کو بطور ڈھال کے سامنے رکھا ہوا ہے. سادہ لو عوام دینی معلومات سے نواقف افراد بظاہر ان منافقین کے پروپگنڈا سے متاثر ہو کر یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ شاید واقعی علی علی رات دن کہنے والے لوگ، جانے یا علی کہنے والے افراد، السلام علیکم کی جگہ پیر مولا علی مدد کا نعرہ بلند کرنے والے افراد، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر دا نعرہ لانے والا طبقہ شاید واقعی علی بن ابی طالب کے ساتھ محبت رکھتا ہے. جبکہ حقیقت یہ نہیں، سستی سمجھ لیجئے، کاہلی تصور کر لیجئے، یا عدم توجہ اس کا نام رکھ لیجئے کہ ہماری طرف سے اس عنوان پر اور اس منافقت کا پردہ چاک کرنے کے لیے محنت بہت کم ہوگی، چاہے اس کے اسباب کوئی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے حسن ظن رکھتے ہوئے کیا اہل سنت والجماعت کے زعما نے اپنے اپنے ماحول میں شاید اس کی ضرورت محسوس نہ کی، اور اس نے زنی رکھتے ہوئے یہ بھی ہے کہ اس طرف توجہ نہ ہوئی. لیکن جن حضرات نے اس طرف توجہ کی، حالات کا جائزہ لیا، انہیں بہرحال یہ ضرورت محسوس ہوئی. آج سے چند دن قبل آپ کے پڑوسی محلہ میں اسی عنوان پر سپاہ صحابہ نے ایک جلسہ منعقد کیا. اس جلسہ میں بھی میں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے دشمن کا تعارف رکھا. اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے دوست، بہت سارے احباب اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا. بعض لوگوں کے ذہن سے غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں. میں آج بھی یہ درخواست کروں گا کہ دنیا انصاف میں معقول طریقہ کار یہی ہے کہ انسان تصویر کے دونوں رخ دیکھے. فراخ دلی کے ساتھ اپنی بات کہے اور فراخ دلی کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں، بشرطے کہ وہ معقول ہو. میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ میری گزارشات کو وسعت قلبی کے ساتھ سماعت کریں، غور کے ساتھ سنیں اور پھر دیانتداری کے ساتھ فیصلہ فرمائیں. عام پروپگنڈا یہ کر دیا جاتا ہے کہ کہ آج کل کی علماء کی تقاریب سے فتنہ پھیلتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، فرقہ واریت جنم لے رہی ہے، جبکہ یہ پروپوگنڈا آج کا نہیں. اگر آپ حقیقتاً اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے تو یہ پروپوگنڈا بہت پرانا ہے. ہر دور میں صدائے حق کو روکنے کے لیے باطل نے یہی حربہ استعمال کیا کہ یہ تفریق ہو رہی ہے، ہم بڑے چین اور آرام سے زندگی گزار رہے تھے، ہمارے ماحول میں بے چینی پیدا کی جا رہی ہے. یہ آج کا پروپوگنڈا نہیں، بہت پرانا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مشرکین اور منافقین کی زبان سے بھی یہ پروپوگنڈا مل جائے گا. جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماحول اور معاشرہ میں آ کے تفریق پیدا کر دیے، ہم پرسکون تھے، ہمیں آپس میں لڑا دیے. معظم جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی قدر کو معاف نہیں کیا گیا اور آپ کی سیرت طیبہ کو بھی، آپ کے ارشادات عالیہ کو بھی، اس وقت کے دشمن نے یہ رنگ دیا کہ یہ ایک قوم کی یکجہتی کے خلاف ہے، تو ہم تو آج کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تو صحابہ کرام کا درجہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا، کہ جائے کہ ہم ہوں. تو آج اگر ہم اسی پیغمبر اور اسی رسول کے ارشادات کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں تو دشمن یقیناً وہی پروپوگنڈا کرے گا، یہ تو قومی یکجہتی کے خلاف، اس سے تو نقصان ہو رہا ہے. اگر قومی یکجہتی کا نام یا معنی یہ ہے کہ کافر اور مسلم کی تمیز نہ بتلائی جائے، کافر اور مسلم کا فرق نہ بتلایا جائے، قرآن کے دشمن اور قرآن کے ماننے والے کے مابین کوئی حد فاصل قائم نہ کی جائے، اگر تو قومی یکجہتی کا یہی معنی ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا آپ سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ آپ نے پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ کو غور کرنا ہوگا. اور یہ بات میری اس طبقہ سے ہے جو طبقہ آج بڑا وسیع القلب بن کے ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ قومی یکجہتی چاہیے، امن چاہیے، اتحاد چاہیے. اگر کافر اور مسلم کے مابین امتیاز کی ضرورت نہیں تو آپ نے پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ اور دو قومی نظریے کا نام استعمال کر کے آپ نے مسلم قوم الگ اور ہندو قوم الگ کا تصور کیوں دیا؟ وسیع سلطنت تھی آپ کے پاس، وسیع ملک تھا، وسیع زمین تھی، بہت سارے جزیرے تھے، اور کشمیر جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہ بھی آپ کے قبضے میں تھا. ظاہر ہے کہ جتنی ملک کی زمین وسیع ہوگی اتنی ہی پیداوار زیادہ ہوگی، اتنا ہی ملک آگے بڑھے گا، اتنا ہی ملک کی قوم ترقی کرے گی، اتنا ہی ملکی افراد اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکیں گے. تو اگر کافر اور مسلم کے مابین حد فاصل کی ضرورت نہیں کافر اور مسلم کے مابین فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ طریقہ کار یا یہ واز یا یہ تقریریں قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کے خلاف ہیں, تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی. بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کافر اور مسلم کے مابین فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتے, آپ کافر اور مسلم کے مابین تمیز پر دلائل دینے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے, تو آپ کو دیانتداری کے ساتھ پاکستان کا علیحدہ تشخص ختم کر کے اکھنڈ بھارت قائم کر لینا چاہیے. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے. اگر آپ کافر اور مسلم کے مابین فرق کی ہمیں اجازت نہیں دیتے اور اس کو آپ نقش امن آنا تصور کرتے, اس کو آپ ملکی اور قومی یکجہتی کے خلاف تصور کرتے, تو اس پہ میں نے عرض کی ہے کہ پھر آپ کو پاکستان کا علیحدہ تشخص ختم کر دینا چاہیے. کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے, پھر ہندو اور مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں, ہندو کافر ہے, اس سے مسلم کا کوئی جوڑ نہیں اور پاکستان کا الگ تشخص ضروری ہے, دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اس کا مارج وجود میں آنا ضروری تھا, تو اسی بنیاد پہ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر ہندوؤں کی طرح میں کسی اور شخص کو بھی اتنا ہی بڑا کافر ثابت کر دوں اور دلائل سے ثابت کر دوں, تو پھر آپ کو کم از کم ہمارا تعاون کرنا چاہیے کہ اگر ہم ہندو کے خلاف بولنے سے نہیں رک سکتے اور اس سے الگ تشخص قائم کرنے, تو اسی طرح کے کسی اور کافر سے, بلکہ وہ کافر جو ہندو سے سرگرمیوں کے لحاظ سے زیادہ خطرناک ہو, کہ وہ کھلا ہوا کافر ہے اور ایک چھپا ہوا کافر جو بظاہر اسلام کا نام استعمال کرے جیسے قادیانی ہے یا جیسے منافقین کا طریقہ کار ہے, اس وقت تو مذہبی افراد کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ منافقت کا پردہ چاک کر کے لوگوں کو صحیح حقیقت حال سے آگاہ کر کے کفر و اسلام میں تمیز پیدا کرے. یہ تمہید میری آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی؟ اونچی آواز سب کے ذہن میں بیٹھ گئی. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کافر و مسلم کے مابین تمیز پیدا کرنا ضروری ہے, حد فاصل قائم کرنا ضروری ہے؟ کیوں؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان کو اس کی کتاب, مسلمانوں کے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب, معاشرتی زندگی گزارنے کی ترکیب بتلاتے ہوئے وہ کتاب یہ بھی کہتی ہے, لا تنکح المشرکات حتی یؤمن, کہ تمہیں کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اور اسی طرح فرمایا کہ کسی مشرک مرد سے بھی کسی مومنہ عورت کی شادی اور نکاح نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لائے. گویا یہ معاشرتی زندگی ہے, اس لحاظ سے بھی ضروری ہو گیا کہ اگر ایک انسان کفریہ عقیدہ رکھتا ہے تو علماء حق کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کریں اس کے کفریہ عقیدے سے, تاکہ وہ معاشرتی زندگی میں اس کے ساتھ رشتہ ناتا نہ گانٹ سکے. یہ فرائض میں شامل ہے. اگر اس کو بیان نہ کیا گیا, یہ حد فاصل قائم نہ کی گئی, کفر و اسلام کے مابین فرق نہ بتلایا گیا, تو نتیجتاً یہ معاشرتی زندگی جس کو قرآن نے قائم کیا ہے یہ برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور وہ نسب جس پہ اسلام ناز کرتا ہے کہ مومن کا نسب صحیح ہوتا ہے اور مومنین کے بچے ہی واقعی حلالی بچی ہوتی, وہ تمیز ختم ہو جائے گی اور کسی کا نسب صحیح نہیں رہے گا. لوگ اسلام و کفر کے مابین تمیز نہ کرتے ہوئے رشتے گانٹ دیں گے, جبکہ ان رشتوں کی صورت میں جو نتیجہ بچوں کی صورت میں برآمد ہوگا وہ بچے حلالی نہیں بلکہ حرامی ہوں گے. اور جو انسان اس حد سے گزر کر کفر و اسلام کے مابین تمیز کیے بغیر رشتہ کر لیتے وہ اپنی ساری زندگی زنا میں برباد کر دے گا, اور زانی سے بڑا آپ خود سمجھتے ہیں اور گناہگار عملی اعتبار سے کون سا ہوگا. اس لحاظ سے بھی مسلمان علماء کا فریض ہے کہ وہ کفر و اسلام کے مابین تمیز پیدا کر کے مسلمانوں کا تشخص الگ قائم کریں اور کافروں کا تشخص الگ قائم کریں. یہی مجبوری اور یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر علماء ملت نے 90 برس قادیانیوں کے خلاف جنگ لڑی, جیلیں بھری, مصیبتیں کاٹی, مشکلات جھیلی, مصائب برداشت کیے. تانا اس وقت بھی یہی دیا جاتا تھا کیونکہ قادیانیت مضبوط تھی, وہ کلیدی عہدوں پہ چھا گئی تھی, اس کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی. اس لیے پروپوگنڈا اس وقت بھی یہ تھا کہ دیکھو جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, انہوں نے مسجدیں بنا رکھی ہیں, مولوی کافر کافر کی رٹ لگا کے انہیں الگ کرنا چاہتے ہیں, ماحول میں بد امنی پھیل رہی ہے, معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اور یہی نوکر شاہی, یہی انتظامیہ اس وقت اپنے ریٹائرنگ روموں میں بیٹھ کے, اپنے دفاتر میں بیٹھ کے یہی تبلیغ علماء سے کیا کرتی تھی کہ دیکھیے جی جب روس آئے گا وہ نہیں دیکھے گا تم آمدی ہو یا غیر آمدی ہو, وہ تو سب کلمہ پڑھنے والوں کو ربیت دے گا, ان سب کو مٹا دے گا. یعنی ہم پیدا ہوئے ہمیں روس کا ڈر بتلایا گیا, ہم نے مالدہ کی گود میں پرویش پائی ہمیں روس بتلایا گیا, ہم چلنے لگے ہمیں روس بتلایا گیا, ہم کالجس میں گئے ہمیں روس بتلایا گیا. جب سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہمیں یہی بتلایا جا رہا ہے جب روس آئے گا تو نہیں چھوڑے گا. سوال یہ ہے کہ تم 38-39 برس میں اتنے بھی مضبوط نہیں ہوئے ہو کہ تم روس کا مقابلہ کر سکو یا اس کا دفاع کر سکو یا اس کی سرگرمیوں کو روک سکو. اگر تم اتنے بھی مضبوط نہیں ہوئے ہو تو تم سے بڑا لانتی انسان کوئی نہیں ہے, اور تم سے بڑا ملکی خدار اور ملکی دشمن کوئی نہیں. ملک کا کروڑوں روپیہ دفاع پہ خرچ ہوا, کروڑوں روپیہ فوج پہ لگا, کروڑوں روپیہ تمہارے اوپر صرف کیا گیا. اگر تم ملکی دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو واقعتاً تم نمبر ون کے ملکی خدار ہو. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں روس, روس کیا ہے روس اور وہ کیا کر لے گا. سوال یہ ہے کہ یہی تبلیغ اول دن سے کی جاتی تھی کہ نہیں دیکھے گا آمدی ہو یا غیر آمدی ہو. لیکن الحمدللہ ایک سٹیج آیا, علماء چیختے رہے اور آخر کار عوامی دباؤ نے اس حقیقت کو منوانا ضروری سمجھ لیا کہ آخر ایک عرصے سے جو علماء ملت یہ چیخ رہی بات ٹھکانے تو لگے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. جب بات اسمبلی میں آئی, جب اس میں حکومت نے مداخلت کی اور ان حقائق پہ غور کیا تو ظالم اور جائر حکومت اور بھٹو جیسا اقتدار پہ رہنے والا انسان جو یہ فخر سے کہتا تھا میں تھوڑی سی شراب پیتا ہوں, جس نے لاکھوں دلائی کیمپ بنا رکھے تھے, جس نے ظلم و جور کی ندیاں بہا دی تھی, آخر کار اس ظالم و جائر سلطان کو بھی اس مسئلے میں دخل دینا پڑا اور وہ مجبور ہو گیا یہ بات ماننے پر کہ واقعتاً قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے لیے آخر کار غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا. کلمہ قادیانیوں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا, آج بھی نہیں چھوڑا. پھر یہی بات قادیانی آگے لے کر نکلے, وہ مختلف عدالتوں میں گئے, پاکستان کی عدالتوں میں بھی گئے اور اسی طرح پاکستان سے آگے نکل کر وہ غیر مسلم عدالتوں میں بھی گئے. چنانچہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ افریقہ کی غیر مسلم عدالت میں قادیانیوں نے کیس کیا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم مسجدیں بناتے ہیں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمیں اپنے قبرستان میں اپنے مردے دفن نہیں کرنے دیتا, لہذا ان کو اس حرکت سے روکا جائے. وہ سٹے آرڈر لینے کے لیے گئے تھے کہ ہمارے مردوں کو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیتے, لہذا ان کو روک دیا جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ عدالت کی جج ایک عورت تھی جو غیر مسلم ہے, اس نے فریقین کے دلائل سنے, قادیانیوں نے اپنے اسلام کے دلائل دیے, مسلمان علماء نے اور مسلمان وکلاء نے افریقہ کی عدالت میں قادیانیوں کا کفر ثابت کیا. عدالت غیر مسلم تھی لیکن اس نے فیصلے میں لکھا کہ جس چیز کا نام اسلام ہے, جو محمد اللہ ہے اور جو محمد رسول اللہ پروگرام لے کر آئے تھے, اس پروگرام اس لا کے مطابق قادیانی مسلمان نہیں غیر مسلم ہے. اور
غیر مسلم عدالت نے غیر مسلم عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو اسلام کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق چونکہ قادیانی پورے نہیں اترتے لہذا انہیں مسلمان نہیں مانا جا سکتا، اس وجہ سے مسلمان حق پر جانب ہیں کہ ان کے مردوں کو اپنے قبرستان میں وہ دفن نہ ہونے دیں۔ اور مزید آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب قادیانی اقوام متحدہ میں گئے، انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ درخواست کی ہے کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں بچایا جائے۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے پاکستان سے بات پرس کی ہے، اور پھر ظلم یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے قادیانیوں کی اس قرارداد کی تائید اسلامی ملکوں نے کر دی ہے کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اسلامی ملک جن کو قادیانی نظریات معلوم نہیں اور صرف ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اسلامی ملکوں نے حتیٰ کہ مصر کے سربراہ نے ضیاء الحق کو خط لکھے کہ تم قادیانی مسلمانوں پہ زیادتی کیوں کر رہے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم تو پنڈی محلے کے رہنے والے ہو، اگر تمہیں آج شیعہ کے کفر میں کوئی شبہ ہو تو میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا جب منافقت پہ اترتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو فریب دے دیتا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو قادیانیوں نے فریب دے دیا، اور وہ مطالبہ کرنے لگ گئے کہ واقعی پاکستان میں قادیانیوں پہ ظلم اور زیادتی ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب اب تحفظ ختم نبوت کے ذریعے سے قادیانی کیس تیار کروا رہے اور اس کو انگلش میں منتقل کر کے اقوام متحدہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی قادیانی مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا لحاظ کیا جائے، اور وہی کتاب وہ مصر کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہی لیبیا کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہی سعودیہ کو بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ان پہ قادیانیت کھل جائے۔ تو مغالطے میں آ کر بڑے بڑے لوگوں نے کسی انسان کو مسلمان مان لیے ہے جس کے متعلق مطالعہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ شیعہ کے کفر میں مغالطہ میں ہوں اور ان کے کلمے کو دیکھ کر آپ مغالطہ میں رہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں، البتہ اتنا تعجب ضرور ہے کہ قادیانیوں نے تو کلمہ نہیں بدلا تھا، انہوں نے تو کلمہ ہی سرے سے بدل لیا ہے۔ آپ کو بہت پہلے چوکنا ہو جانا چاہیے تھا کہ جس نے نبی الگ بنایا ہے اگر وہ کافر ہے تو جس نے کلمہ الگ بنایا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بہت پہلے ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں آج پھر بھی یہی عرض کرتا ہوں، میں معذور سمجھتا ہوں بعض ان لوگوں کو جن کو ابھی تک شبہ ہے، لیکن اتنا ضرور درخواست کروں گا کہ ہمارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی مفاد کے ساتھ اس کام کو کر رہی ہوں، نہیں، دیانتداری کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو کفر اور اسلام کے مابین امتیاز پیدا کرنا ہوگا، اس کے مابین حد فاصل کھینچنا ہوگی اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ مزید آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک ایسے انسان کو کافر کہتا ہوں جس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ عمر بن خطاب کو کافر لکھا ہے تو کیا آپ مجھے ایسے انسان کو کافر نہیں کہنے دیں گے؟ اسی بات سے اگر آپ میری زبان روکی، آپ میرا راستہ روک لی کہ نہیں اس کو کافر نہ کہو جو عمر اور ابو بکر کو کافر کہتے، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ آپ کی گلی کا لٹی، آپ کی گلی کا چسی، آپ کی گلی کا کچکا اور بدماش اور مادر پدر آزاد وہ ابو بکر عمر سے زیادہ وزن رکھتے، اس کو آپ کافر نہیں کہنے دیتے جبکہ یہ ابو بکر عمر کو کافر کہہ رہا، اس کا مطلب تو یہی نکلے گا۔ میں آج آپ سے جو کہنا چاہوں گا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے عنوان سے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو شیعہ بطور منافقت اور اپنی بے ایمانی کو بچانے کے لیے یا اپنی بے ایمانی پر پردہ ڈالنے کے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرتا ہے، حقیقت کے لحاظ سے اسے حیدر کرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات معاذ لاف زنی نہیں، معاذ شولہ نوائی یا معاذ الفاظ کا دباؤ نہیں ہوگا، اس میں میں حقیقت آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہی حقیقت میں نے آپ کے پڑوسی محلہ میں عرض کی اور آج دوبارہ اس حقیقت سے مزید پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کچھ نئے دوست آئے ہوں گے انہیں بھی یہ حقیقت معلوم ہو کہ کہاں تک شیعہ کو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے تعلق ہے۔ میں یہی سے آغاز کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. آج سے درخواست یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ جہاں اور بہت سارا وقت دے دیتے ہیں آج مجھے بھی وقت دیجئے. بڑے بڑے جلسوں میں آپ نے وقت دیے, میں چاہتا یہ ہوں کہ کم از کم میرے اپنے مسلک کے دوست جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے. شیعہ نہ میرے اخلاق سے بات مانے گا, نہ میری شدت سے بات مانے گا, نہ میری تقریر سے بات مانے گا, نہ مناظرے سے بات مانے گا, نہ وہ کسی عدالت کا فیصلہ سن کے ایمان لائے گا. اس لیے کہ یہ بہت پرانا تجربہ ہو چکا ہے. خواجہ غلام حسن صاحب سوات رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مشہور ولی گزری, آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے. آیا پھر ان پہ کیس بھی چلا کہ یہ لوگوں کو جبری کلمہ پڑھاتے. عدالت میں آئے وہ لوگ بھی مجھے اپنے ملک میں جب تقریری تبلیغی پروگراموں پہ میں مختلف علاقوں میں گیا مجھے وہ لوگ بھی زندہ ملے کہ جو اس بات کے عینی گواہ ہیں کہ کیس عدالت میں آیا اور خواجہ صاحب سے جج پوچھتے کہ تم جبری غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا رہے ہو, تو خواجہ صاحب نے, خواجہ غلام حسن سوات مرحوم نے اس عدالت کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا کہ ان کو تو میں جبری کلمہ پڑھاتا ہوں, آپ کو کس نے پڑھایا؟ تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا. اس تمام کرامت کے دیکھنے کے بعد ایک آدمی خواجہ صاحب سے سوال کرتا ہے جو ان کے ملفوظات میں آج درج ہے, اور میں خواجہ صاحب مرحوم کے وہ ملفوظات پیش کر سکتا ہوں. ایک انسان پوچھتا ہے کہ حضرت آپ نے ہندو اور سکھوں کو کلمے پڑھائے, کسی شیعہ کو آپ نے سنی نہیں کیا, اس کو مسلمان نہیں کیا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہندو کے ایمان کی جڑ خشک ہو گئی تھی, میں نے اس کو پانی دیا, ہری ہو گئی. شیعہ کا ایمان صحابہ پہ تبرا کرتے ہوئے جل چکا ہے, اس کو لاکھ بار پانی دو یہ کبھی ہرا نہیں ہوگا. میں خواجہ صاحب کے اس ارشاد پہ یقین رکھتا ہوں, اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ ان کی یہ کرامت عام ہے, انہوں نے ہندوؤں کو کلمے پڑھائے, لیکن کسی شیعہ کو وہ مسلمان نہ بنا سکے. اور یہ کہہ گئے کہ ان کے ایمان کی جڑ سڑ گئی ہے, آپ سر کہیں تب بھی شیعہ اپنے نظریے پہ قائم رہے گا, آپ شدت کے ساتھ پیش آئیں تب بھی اپنے نظریے پہ قائم رہے گا, آپ لاکھ بار اخلاق سے پیش آ جائیں تب بھی اپنے نظریے پہ قائم رہے گا. آپ صرف اپنے ماحول پہ محنت کریں کہ آپ کا اپنا ماحول ان کے کفریات سے چاہے اور اپنا دین و ایمان محفوظ رکھے. شیعہ وہ قوم ہے کہ جس کا صحابہ رسول پہ تبرع کرتے کرتے واقعی ایمان جل چکے, وہ کوئی بات آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ کتنا ہی ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھ لیں, قریبی سلوک رکھ لیں, وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں گے, اسی پہ مریں گے, ان کو توبہ تک نصیب نہیں ہوتی. اور مزید یہ بھی کہتا ہوں, آج تک دنیا میں ہزاروں کروڑوں کافر مرے ہیں اور جو بھی کافر ہے جہنمی ہے, لیکن آپ تاریخ اٹھائیں مسخ الاشکال کے عنوانوں سے جتنی کتابیں تاریخ میں آئیں وہ شیعوں کے متعلق آئی ہیں. ہندو بھی مرے لیکن کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی کہ ان کی شکلیں بدل گئیں. عیسائی بھی مرے, ہیں وہ کافر ہیں جہنمی, لیکن یہ لٹریچر تو آیا, تاریخ بھی آئی کہ شیعہ مرا اس کی شکل بدل گئی, اور مختلف علاقوں میں مرے شکلیں بدل گئیں, اور اس عنوان سے علماء نے کتابیں لکھی, آج تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں. آپ کے جنگ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آخری وقت کتے کی طرح بھونکتے ہوئے بعض لوگ مرے, ان کی شکل دیکھنے کو جی نہیں جاتا تھا, زبانیں دانت سے باہر نکلی ہوئی تھی. یہ آپ کو اپنے ملک میں آج بھی مختلف مقامات پہ ایسے لوگ مل جائیں گے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندو کافر ہے لیکن رات دن کسی مقدس شخصیت کے خلاف بھونکتا تو نہیں ہے. عیسائی کافر ہے, رات دن اس کا سیوا کسی مقدس انسان پہ لعنت کرنا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک یہ کافر گروہ ہے جس کا سیوا یہ ہے, یہ ابو بکر پہ لعنت بھیجے, عمر پہ لعنت بھیجے, پیغمبر کی زوجہ پہ لعنت بھیجے, نبی کے گھرانے پہ لعنت بھیجے. یہ ایک واحد فرقہ ہے کہ جس کا مذہب یہ ہے, دین یہ ہے کہ تبرع کیا جائے, لعنت کیا جائے, راہ چلتے ہوئے لعنت بے شمار کے نعرے بلند کرے گا. یہ سبب ہے ان کی شکلوں کے بدل جانے کا. میں کوئی ولی نہیں, غوث اور کتب نہیں، اور ہوتا بھی تب بھی عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن بعض اوقات کسی چیز کو قرائن سے علامتوں سے پہچان لیا جاتا ہے. وہ تبرائی سیاہ آپ مجمع میں بٹھا دیں، میں آپ کو بتلا دوں گا یہ تبرائی ہے، اگرچہ نہ جانتا ہوں. اس کا چہرہ بتلائے گا، اس کی مونچھیں بتلائیں گی، اس کی آنکھ بتلائے گی، اس کے تیور بتلائیں گے کہ اس کے منہ پہ لعنت برستی ہے. یہ تبرائی ہے، یہ اس کی علامت بتلا دے گا. میرا مقصد سنی قوم، سنی برادری کو بیدار کرنا ہے اور اس کو واقف کرانا ہے کہ آپ اپنے نظریے کا تحفظ کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور آپ کروڑوں روپیہ صرف کر کے جو خمینی پاکستان میں ایرانی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو بیدار کرنا مقصود ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ خواجہ صاحب کا فتویٰ آپ کے ذہن میں رہے گا، خواجہ غلام حسن صاحب سباگی کا، تھوڑے بول رہے ہیں، رہے گا. یہ تو معمولی بات ہے. آگے ایک سخت بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کوئی سنی مسلمان شیعہ کے قدم پہ قدم نہ رکھے. رشتہ بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا بہت دور کی بات ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں شیعہ راہ چل رہا ہو اور تم پیچھے جا رہے ہو، تو جہاں وہ قدم رکھے اس کے قدم پہ قدم مت رکھ. کتنی سخت بات ہے. کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ یہ اتنا غلیظ گروہ ہے کہ اس سے جتنی نفرت کی جائے گی اتنی کم ہوگی. اور میں نے آپ کے پڑوسی محلہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ فتویٰ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اگر کوئی شیعہ سنی کنویں میں گھس جائے، وہ جو ہے میری طرف، کوئی شیعہ سنی کنویں میں گھس جائے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کنویں کا سارا پانی نکال دو. وہ سارا کنواں ناپاک ہو گئے. آگے دلیل دیتے ہیں کہ تمام کافروں کا یہی حکم ہے کہ جب وہ کنویں میں داخل ہوئے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جاتا ہے. یہ کیوں چیزیں سامنے آئیں؟ اس لیے آئیں کہ کفر سے اسلام کا تشخص قائم ہو، اسلام الگ رہے اور کافر الگ رہے، اور اس مغالطہ میں آ کے کوئی مسلمان اپنی معاشرتی زندگی برباد نہ کر بیٹھے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شیعوں نے اپنی بدعات، اپنے کفریات، اپنے غلیظ نظریات کو تحفظ دینے کے لیے حیدر کرار کی آڑ لی ہوئی ہے. پیر مولا علی مرد جانے یا علی، سکوٹروں پہ، بسوں پہ یا علی مرد، یعنی ظاہری تاثر یہ ہو کہ یہ غریب تو بڑے علی کے وفاد آ رہے. علی حیدر کرار شیر خدائے، نبی کے داماد ہیں، نبی کے چچیرے بھائی ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں اور فاتح خیبر ہیں، شخصیت ہے بہت بڑی. تو یہ تو یار مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کتنی عقیدت رکھتے ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ شیعوں نے حیدر کرار کو بطور ڈھال کے رکھا ہے سامنے، کہ ان کی آڑ میں وہ اصحاب رسول پہ تبرہ کرے، ان کی آڑ میں وہ قرآن کا انکار کرے، ان کی آڑ میں وہ دیگر بدعات کو رواج دیں، اور ان بدعات پہ، ان غلط نظریات پہ پردہ پڑا رہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو علی کو ماننے والا طبقہ ہے. اس لیے میں آگے چلنے سے پہلے بنیادی طور پر اس منافقت کے پردے کو چاک کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے پڑوسی محلہ میں بھی یہی بات کہہ گیا تھا، اور آج مزید یہی کہنا چاہتا ہوں. یہ کتاب آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہوگی، یہ پاکستان میں نہیں چھپی، یہ کتاب ایران میں چھپی ہے، اور ایران میں بھی قم میں چھپی ہے، جو ایران کا ایک مشہور ترین شہر ہے، اس شہر میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب پہ پیسے، اس کتاب پہ دولت، اس کتاب پہ سرمایہ میرا نہیں لگا، ایرانی ادارہ لگے، خمینی کی دولت لگی ہے، اور قرآن کی تفسیر بنا کے اس کو چھاپا گیا ہے. چنانچہ اس کتاب میں یہ شیعوں کا بہت بڑا مجتہد جس کا نام شیعوں نے علی بن ابراہیم قمی بتلایا ہے، اور یہ علی بن ابراہیم قمی وہ ہے جس کے لیے شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس انسان کی ملاقات اماموں سے ہوئی اور یہ اماموں کا صحابی ہے، اور پھر یہ بھی اس کی تعریف میں لکھے کہ یہ وہ انسان ہے جو محمد ابن یعقوب کلینی کا استاد ہے. اور ابن یعقوب کلینی شیعوں کا بہت بڑا محدث ہے، جس نے شیعوں کی حدیث کی کتاب ترتیب دی، اصول کافی، اور اصول کافی شیعہ کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو غار میں امام مہدی کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور امام مہدی نے یہ کتاب پڑھ کے اس کے سر ورق یہ لکھا ہذا کافی لشیعتنا، کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. وہ کافی کا مصنف اس علی بن ابراہیم قومی کا شاگرد ہے، اور اس کو شیعہ کہتے ہیں کہ علی بن ابراہیم قومی امام کا صحابی ہے، گویا شیعہ کا ستون سمجھ لیں، شیعہ کی شاہ رگ سمجھ لیں، شیعہ کا بہت بڑا آدمی تصور کر لیں اس کو. اور پھر کتاب بھی پاکستان میں نہیں ایران میں چھپتی ہے. اس کتاب میں یہ شیعوں کا مجتہد، شیعوں کا، شیعوں کے امام کا صحابی یہ لکھتا کیا ہے؟ اس کتاب میں یہ کہتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے جب یہ آیت آئی پہلے پارہ میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا مکھی کی مثال بیان کرے، یا یوں بھی ترجمہ کیے بعض علماء نے فما فوقها کہ مچھر سے زیادہ حقیر چیز کی مثال بیان کرے. اور خود شیعوں نے بھی اردو زبان میں جب ترجمہ لکھا تو یہی ترجمہ کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں، فما فوقها یا مچھر سے زیادہ حقیر ترین چیز کی مثال بیان کریں. آپ نے شیعوں کے اسی ترجمے پہ غور کرنا تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، شیعوں نے ترجمہ اردو میں یہ کیا اللہ نہیں شرماتے اس سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں، فما فوقها یا مچھر سے حقارت میں کم درجہ، یا مچھر سے سارے نہیں بول رہے آپ، معلوم ہوتا ہے آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، مچھر سے حقارت میں کم درجہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ترجمہ بھی کیا گیا اللہ نہیں شرماتے مچھر کی مثال بیان کرنے سے، فما فوقها یا مچھر سے کوئی چیز بڑی ہو اس کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. یہ ہے قرآن کی آیت. اس آیت کے تحت علی بن ابراہیم قومی شیعوں کا بہت بڑا مجتہد لکھتے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ تصویر ایران پہ کم سے چھپ کے آئی ہے. دنیا کا کوئی شیعہ اپنی اس تصویر کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے صفحہ 35 پر، صفحہ 34 سے شروع ہو کے صفحہ 35 تک یہ لکھتا ہے. میں عبارت پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. فقال اللہ عز و جل ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، قال وحدثنی ابی عن النضر بن سعید عن القاسم بن سلیمان عن المعلا بن خنیس عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان هذا المثل ضربه اللہ لامیر المؤمنین علیہ السلام فالبعوضہ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ والدلیل علی ذلک قوله فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، یعنی امیر المؤمنین کما اخذ رسول اللہ المیثاق علیہم له. یہ اس مفسر نے تفسیر کی، اور آگے اس کو کہتا ہے کہ اس کے لیے قرآن کی اگلی آیت دلیل ہے. لکھا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے علی کو مچھر کہا ہے اور نبی کو مچھر سے کم ترین مخلوق کہا ہے. سارے اللہ نے کی یہ مانا کہ تھوڑا دل نہیں ملتا، میں نہ کسی سہارا میں بول رہا ہوں، نہ ہی بند کمرے میں بول رہا ہوں، نہ ہی تنہا کھڑا ہوں، شہر میں کھڑا ہوں، سینکڑوں آدمیوں میں کھڑا ہوں، ڈی سیوں ٹیپے موجود ہیں، سی آئی ڈی انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہے، اس تمام کی موجودگی میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیعہ میں اگر کوئی غیرت ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے، میرے اس حوالے کو چیلنج کرے. اگر تصویر قومی میں یہ عبارت نہ ہو یا میں نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہو یا اس کو بدل دیا ہو، مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر نہیں تو آپ اس کے کفر میں کیسے شبہ کر سکتی ہیں جس نے علی کو مچھر کہا ہو اور پیغمبر کو مچھر سے بھی کم درجہ دیا ہو؟ اگر یہ انسان بھی کافر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی کفر ہے ہی نہیں، پھر سب کو اپنا بھائی مان لیا جائے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ آپ جس کو باتیں خیبر کہتی ہیں سیو اس کو مچھر کہتے، آپ جس کو انبیاء کا سردار کہتی سیو اس کو مچھر سے کم درجہ دے رہا ہے، اور بھونکتا یہ ہے، بکتا یہ ہے، بدل یہ کرتے کہ اللہ نے علی کو مچھر کہا ہے اور نبی کو مچھر سے کم کہا ہے، اللہ نے کہا یا یہ کتا لکھتا ہے؟ آپ بتنا ہے کون لکھتا ہے؟ اس کے بعد سے آپ یہ کتاب مجھ سے لے جائیں، کسی رب کی مجھ سے کی آگے کھول کے رکھی اور اس کو کہو کہ اس عبارت کا اردو میں ترجمہ کر دے، اگر یہ مفہوم نہیں جو میں نے بیان کیا ہے وہ اس کو اردو میں ترجمہ کرے، اس کو چھاپ دے، اعلان کرے کہ یہ بات نہیں ہے، اگر ہے اور یقیناً ہے اور میں نے آپ کے سامنے کتاب ایران کی چھپی ہوئی پیش کر دی ہے، اس کے بعد مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ علی کو نہیں مانتا، وہ علی کو بطور ڈال کے استعمال میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں، پیغمبر پیغمبر کے نام لینے والوں اور بڑے صلاۃ و سلام کے بلند باغ نعرے بلند کرنے والوں اور رات دن کانفرنس سے کہ درود سلام سعودیہ میں بند ہو گیا، یہ پروپوگنڈا کرنے والوں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے قائدین سے پوچھتا ہوں، تمہارے لیڈروں سے پوچھتا ہوں، کیا تصویر کوئی تمہاری نظر سے نہیں گزری جس کا کافر اور ملول مصنف پیغمبر کو مچھر سے بھی کم درجہ دے رہا ہے؟ تم ان کو بھائی بنا کے اور خامنائی کے آنے پر اکبر ساقی جیسے لوگ اس کا استقبال کر کے کیا سنیت تک اپنے عام نہیں کر رہے؟ تم سنیت کا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہو اور تم ہمارا راستہ روکنے کے لیے رات دن تیار رہتی ہو، لیکن تم کے شیعوں کا یہ کفر کیسے پوشیدہ رہ گیا؟ تم اس کے خلاف اٹھنے کے لیے، کوئی نسل و ضد قائم کرنے کے لیے، میدان میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ کل تک کہو یا ایران سے ایڈ لیتے ہو یا جاہل ہو، کوئی بات تو ہے نا جس کی وجہ سے تم میدان میں نہیں آتے؟ 15 سال ہو گئے مجھے آپ کے شہر میں چیختے ہوئے میرا رابطہ روکنے کے لیے، تو بریگزٹ بھی آئی، سیاسی بھیڑیے بھی آئے، سیاسی رہنما بھی آئے، بہت سارے لوگ آئے، انتظامیہ نے بھی اپنے قانون کو پوری جرات کے ساتھ استعمال کیا، لیکن آج میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ الملک رجل الرشید، تم میں کوئی بندہ کا بچہ نہیں ہے جو حقائق پہ نظر رکھے، کیا یہ سوال کر سکتا ہوں آپ کے شہر میں؟ صرف فتنے کی چھاپ ہم پہ لگ گئی ہے، کون سے مفادات ہیں آخر آپ بتلائیں ہمارے؟ رب عز الجلال کی قسم، اللہ گواہ اور رات کے اس حصہ میں آپ کو بھی گواہ کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، رب العالمین کی قسم، اگر سوائے دین کے اس مسئلے کے بیان میں، سوائے اللہ کی رضا کے اس مسئلے کے بیان میں میری کوئی اور غرض ہو، اللہ مجھے ایمان پہ موت نہ دے، اس سے بڑی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ آپ کے لیے، آپ کی قبر آخرت سنوارنے کے لیے، آپ کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتے ہوئے کہ خدا را کفر و اسلام کے مابین آپ کو تمیز پیدا کرنا ہوگی، جب تک غفلت ہے یا معلوم نہیں، عذر ہے، انسان معذور ہے کہ معلوم نہیں، لیکن معلومات کے بعد بھی اگر کوئی انسان شیعہ کے کفر میں شروع کرتا ہے تو اسے یہ بھی مان لینا چاہیے کہ میں اس انسان کو بھی جو شیعہ نظریات جانتا ہو معلوم کر لے، سن لے، تحقیق کر لے اور پھر شیعوں کو کافر نہ کہے، میں اس انسان کو بھی کافر سمجھتا ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں۔ میں معلوم ہوں کسی کو عقائد سے معذور ہے، توجہ ہے میری طرف، لیکن جان لے اور پھر محض اپنی انا کے لیے ان کے کفر پہ پردہ ڈالے رکھے، میں اسے بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. جو ایمان نام ہے اس بات کا کہ کفر کو کفر سمجھے ایمان کو ایمان سمجھے. تو آپ بتلائیں کہ جس شخص نے حیدر کرار کو مچھر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھر سے بھی کم درجہ دیا ہو اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اس کی آواز کتاب آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا نام یاد رکھیں, آپ کو کسی مقام پہ ضرورت پیش آئے حوالہ پیش کرنے کی دکھانے کی میں کتاب حاضر کر سکتا ہوں. اور لطف کی بات یہ کہ پاکستان میں تو چھپی نہیں ہے, ایران سے چھپ کے آئی, پتہ ایران کا ہے. بلکہ یہ بھی کہتا ہوں مجھ سے نہ لیجیے, کسی شیعہ وڈیرے کو کہیے وہ اپنے کتب خانے سے تفسیر کو اٹھا دے, میں اسی سے اگر حوالہ نہ نکال دوں یہ تو آپ کا سروے انہیں کے کتب خانے سے اٹھا کے لائے, اسی سے یہ بات نکل آئے. میرے محترم سامعین, میں نے اس لیے عرض کیا کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ لے کر شیعہ اپنے کفریہ نظریات پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہے, جس کی روک تھام کے لیے آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا. آپ ہی کے ضلع میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک کتاب چھپی تھی, اور بدقسمتی کہہ لیجیے کتاب لکھنے والا میرے آبائی تھانے کا رہنے والا حکیم امیر الدین ملعون تھا, جو میری پیدائش سے پہلے کتاب لکھ گیا. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ابھی سکول پڑھنے نہیں گیا تھا کہ یہ ملعون مر بھی گیا. تھانہ مسن کرنے والا ہے, اس نے یہ کتاب ملک النجات کے نام سے لکھی آج سے کوئی قریباً 50 سال پہلے. پھر یہ کتاب ناپید ہو گئی, اب اس کتاب کو تازہ احمد پر سیال کے رافضیوں نے چھاپے اور چھپ کے آپ کے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے. اس میں جہاں اور بہت سارے کفریات ہیں وہاں اس کتاب کے صفحہ 152 پر یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب شیعوں کا وقت آیا یا شیعہ جب غلبہ پا گئے یا ان کو جب اقتدار مل گیا یا ان کے جب حالات صحیح ہو گئے تو وہ کام کیا کریں گے, ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہوگی اور وہ کون سا کردار ادا کریں گے. یہ اس کتاب میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ابو بکر عمر نبی کے روضہ میں دفن ہیں اور اتنے مبارک مقام پہ دفن ہیں, تم ان کو مانتے کیوں نہیں ہو, وہ تو اعلیٰ جگہ پہ پڑے ہوئے. تو یہ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے کہ دفن ہے تو کیا ہوا, وقت آنے پر شیعہ روضہ نبی کو صاف کریں گے. فلک النجات سب 152 کے وقت آنے پر شیعہ روضہ نبی کو صاف کریں گے. میں پوچھ سکتا ہوں اپنے ملک کے سیاستدان سے کہ تیری نظر سے یہ کتاب غائب کیوں ہے, پوچھ سکتا ہوں اپنے ضلع کی انتظامیہ سے کہ تمہاری نظر سے یہ کفریات غائب کیوں ہیں, تم میرا پیچھے تو پڑتی ہو لیکن اس کفر کا نگاہ کیوں نہیں رکھتے. ان لٹریچر کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ نعرہ بلند کی ہے, میں قتل ہو سکتا ہوں, زبان کھچوا سکتا ہوں, سولی پہ لٹک سکتا ہوں, لیکن شیعہ کو کافر کہنے سے بات نہیں آ سکتا. سچی بات کہیے یہ جھوٹی, جو نبی کے روزے کو صاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے وہ بے ایمان نہیں ہے, اونچی آواز سے وہ کافر نہیں ہے, اس کو کافر کہنے سے بات آ رہا ہوں. اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا شیعت الٹی لٹک جائے اگر میری رگوں میں جان باقی رہی اور چند دن خالق نے اور زندگی کے دے چھوڑے تو تمہیں وہاں گھسیر دیا جائے گا جس مقام سے باہر آئے ہو, اور تمہیں وہاں جانا ہوگا. تم اس قابل نہیں ہو کہ مسلم معاشرہ اور ماحول میں تمہیں مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے. تم وہ غریب فرقہ ہو جو پیغمبر کے روزے کو صاف کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال خمینی کا گماشتے حج کے موقع پہ وہاں تقریب کاری کرتے, تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم سعودیہ پہ قبضہ کریں اور نبی کے روزے کو صاف کیا جائے. پاکستان کے سنیو, اگر تم بیدار نہ ہوئے, تم نے شیعت کو کرش نہ کیا تو یہ کوشش کریں گے پیغمبر کے روزے کو صاف کرنے کی, اگر چین سے وہ صاف نہیں ہو سکتا, ان کے باپ نے بھی صاف کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ نے نور الدین کو کھڑا کر دیا. آج کے کتا, آج کے کافر، آج کل دجال، آج کل کمینہ، آج کل بر فطرت پیغمبر کے روزے کا رخ کرے گا، اس کے ساتھ آج بھی وہی حشر ہوگا جو اس وقت کے بے ایمان منافقوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن آپ کے بھی تو کوئی فرائض ہیں کہ آپ اس تقریب کار اور کافر گروہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں، آپ کے فرائض ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی آواز سے جو نبی کے روزے کو صاف کرنے کے لیے تلا ہوئے وہ مسلمان رہ جائے گا یا کافر؟ اچھا ایک بات اور بھی آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بات میں نے کل پرسوں ملو مور کے جلسے میں بھی کہی اور آج بھی میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں شاید فائدہ ہو جائے۔ آپ نبی کے روزے کو جنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو جنت مانتے ہوں آپ کھڑا، سارے مانتے ہیں، جو جنت نہ مانے وہ تھکے تو نہیں نا جی؟ میں 10-15 منٹ اور جا رہا لوں گا۔ جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے وہ کون جی؟ جو جنت مانے وہ مومن، جو جنت نہ مانے وہ اسی بات سے یہ بات پکی ہے، آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا صرف زبان جی؟ جو دل سے کہتا ہو نا کہ واقعی نبی کا روزہ جنت ہے، اور جو اس کو جنت نہ کہے وہ کافر ہے۔ وہ جو دل سے کہہ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے، اور جو دل سے نہیں کہتا ہاتھ کھڑا نہ کرے۔
نبی کا روزہ جنت ہے۔
مزید ایک فرق یہ بھی سمجھیے، ایک مقام کو جنت نہ کہنا اور بات ہے، اور اسی مقام کو جہنم کہنا اور بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس کو جنت نہ کہنا بھی کفر ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا کفر یہ ہے کہ اس مقام کو جہنم کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مثلاً میں جہاں کھڑا ہوں یہ گلی ہے، یہ نہ جہنم ہے نہ جنت۔